اتوار 7 مئی کے سید بھیم کے ساتھ ناصر میمن کا سلام. برطانیہ کی تاریخ کے کانٹے دار انتخابی مقابلے میں عوام نئے پارلیمنٹ کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. برطانیہ ایک بار پھر مخلوط حکومت کی جانب بڑھ رہا ہے.
The polling booths opened at 7 and about 50 million people are allowed to vote. The polling stations close at 10 tonight and the first result could come before midnight.
تفصیل ذرا دیر بعد. پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. احمد رضا سے خبریں سنیے. برطانیہ میں کئی ہفتوں کی زبردست انتخابی مہم کے بعد آج پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں جس میں دسیوں لاکھ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. ثنا گلزار.
برطانیہ میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 5 کروڑ ہے جن کے لیے ملک بھر میں 50,000 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں. ووٹنگ کا عمل مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے شروع ہوا اور بغیر کسی وقفے کے رات 10 بجے تک جاری رہے گا. انتخابات میں برطانوی پارلیمان کے ایوان زیری کے 650 ارکان منتخب کیے جائیں گے اور اگلی حکومت کی تشکیل کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ کون سی جماعت یا اتحاد اکثریت حاصل کرتا ہے.
افغان سیکیورٹی فورسز کہتی ہیں کہ ملک کے شمال مشرقی قصبے قندوز کے قریب طالبان کے خلاف ایک بڑی کارروائی میں کم سے کم 35 جنگجو مارے گئے ہیں. ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کئی دیہات کا کنٹرول بھی طالبان سے واپس لے لیا گیا ہے. ہارون رشید.
طالبان حال ہی میں ہونے والی جھڑپوں میں صوبائی دارالحکومت قندوز کے قریب پہنچ گئے تھے. علاقے میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ قندوز کا زمینی راستہ باقی ماندہ ملک سے منقطع کر دیا گیا ہے اور علاقے کے مرکز میں کئی دنوں سے جاری شدید لڑائی کی وجہ سے دسیوں ہزار لوگ بے گھر ہوئے ہیں.
پاکستان کہتا ہے کہ بھارت کو مطلوب داؤد ابراہیم پاکستانی سرزمین پر موجود نہیں, اور بھارتی حکومت کا یہ کہنا کہ خود اسے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے پاکستانی موقف کی تائید ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج ہفتے وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے. سعودی عرب کہتا ہے کہ وہ یمن میں 5 دن کی فائر بندی پر تیار ہے تاکہ امدادی ادارے وہاں عام لوگوں تک پہنچ سکیں, ان کی مدد کر سکیں. یہ اعلان سعودی قیادت والے فوجی اتحاد کی جانب سے کئی ہفتوں تک یمن میں جاری رہنے والی بمباری کے بعد سامنے آیا ہے, مگر یہ تجویز اس بات سے مشروط ہے کہ حوثی باغی بھی ہتھیار پھینکنے پر تیار ہوں. ادھر بلوچستان کے ضلع گوادر میں حکام کے مطابق ایک کارروائی میں 6 یمنی باشندوں کو بازیاب کرایا گیا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم.
گوادر پولیس کے ایس ایچ او ممبرش بلوچ نے فون پر بتایا کہ نیا آباد کے علاقے میں قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے ایک مکان پر چھاپہ مارا گیا, جس کے دوران وہاں 6 غیر ملکی پائے گئے جو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. پولیس اہلکار نے بتایا کہ بازیاب ہونے والے غیر ملکیوں کو گزشتہ 2-3 سال سے وہاں رکھا گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ بازیاب ہونے والے افراد سے تفتیش جاری ہے.
سندھ ہائی کورٹ نے متحدہ قومی موومنٹ کے سابق کارکن سولت مرزا کی اہلیہ نگہت مرزا کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے, جس میں انہوں نے اپنے شوہر کی پھانسی پر عمل درآمد روکنے کی اپیل کی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
نگہت مرزا نے اس درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے شوہر سولت مرزا کے حالیہ بیان کی روشنی میں شاہد حامد قتل کیس کی دوبارہ تحقیقات کی جا رہی ہے. جب تک یہ تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد روکا جائے. سولت مرزا کی بیگم کا موقف ہے کہ اگر سزا پر عمل درآمد کیا گیا تو اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے. ہائی کورٹ میں کل صبح اس درخواست کی سماعت ہوگی.
مشرقی بھارت میں آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں دھماکے سے کم سے کم 11 افراد مارے گئے ہیں, 5 شدید زخمی ہوئے ہیں. دلی سے سہیل.
دھماکہ کل رات گئے ریاست مغربی بنگال کے ایک گاؤں میں واقع فیکٹری میں ہوا. ایک پولیس افسر نے بتایا کہ باضابطہ اجازت نامے کے بغیر فیکٹری چلانے پر مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انڈیا میں آتش بازی کے سامان کی بڑی مانگ ہے جن کا مذہبی اور شادی بیاہ کی تقریبات میں بہت استعمال ہوتا ہے. ان فیکٹریوں میں حفاظت کے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مہلک حادثات عام ہیں.
نیپال میں پچھلے مہینے آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کے 13 دن کے سوگ کے اختتام پر آج ہزاروں لوگوں نے ہندو رسومات کے تحت دعائیہ تقریبات کی, مرنے والوں کی یاد میں پھول رکھے. مرکزی تقریب دارالحکومت کاٹھمنڈو میں واقع قدیم معبد کے کھنڈر پہ ہوئی. اب تک اس قدرتی آفت کے نتیجے میں 7,700 سے زیادہ لوگوں کی اموات کی تصدیق ہوئی ہے. حکام کہتے ہیں کہ قریباً 3,000 مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ فرانس کی ایک اپیلز کورٹ نے سابق صدر نکولس سارکوزی کے خلاف کرپشن کے الزامات کے حق میں خفیہ ریکارڈنگز کو قابل قبول شہادت قرار دے دیا ہے۔ ان ریکارڈنگز میں مسٹر سارکوزی ایک جج کو اس صورت میں پرکشش عہدہ دینے کے خیال پر بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ کرپشن کی ایک اور تحقیقات کے متعلق اندرونی معلومات فراہم کرنے پر تیار ہو۔ مسٹر سارکوزی کے وکلا نے کہا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل داخل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میڈاگاسکر میں سمندری ماہرین آثار قدیمہ نے کہا ہے کہ انہوں نے سمندر سے چاندی کی اینٹ برامد کی ہے جو ان کے خیال میں 17ویں صدی کے بدنام زمانہ اسکاٹش قزاق کیپٹن ولیم کڈ کے ہاتھ لگنے والے خزانے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ وزن 50 کلو ہے اور یہ مشرقی میڈاگاسکر کے ایک جزیرے سے ملی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ یمن میں شہریوں کو امداد کی فراہمی کے لیے 5 دن کی جنگ بندی پر تیار ہے، لیکن یہ جنگ بندی کب شروع ہوگی، کن شرائط پر ہوگی، اس کی تفصیل سیربین میں آگے سنیے گا۔ پہلے آج کے بڑے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ برطانیہ میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں لاکھوں افراد آج اپنا حق کی رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ مرکزی سیاسی جماعتوں کے رہنما صبح سویرے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ووٹنگ کے مراکز پہنچے۔ الیکشن کے بعد حکومت سازی کا انحصار کسی ایک جماعت یا اتحاد کے ایوان میں برتری پر ہوگا۔ انتخابات میں پہلی مرتبہ آن لائن ووٹنگ متعارف کرائی گئی ہے، جبکہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں۔ تاہم الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انہیں برطانوی تارخین وطن کی جانب سے بیلٹ پیپرز پر وقت نہ پہنچنے کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی۔
برطانیہ میں کئی ہفتوں کی انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد آج پارلیمان کی نشستوں کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ لگ بھگ 5 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز ان انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے شروع ہوا ہے اور بغیر کسی وقفے کے رات 10 بجے تک جاری رہے گا۔ برطانوی دارالعوام کے 650 ارکان کے چناؤ کے لیے ملک بھر میں 50,000 کے قریب پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر اسکولوں، سماجی سینٹروں اور گرجا گھروں میں قائم کیے گئے ہیں، جبکہ کچھ پولنگ مراکز شراب خانوں کے علاوہ لانڈری کی دکانوں اور ایک اسکول بس میں بھی بنائے گئے ہیں۔ انگلینڈ سے بی بی سی کے نامہ نگار شان کرن نے بتایا۔
عام انتخابات کے علاوہ انگلینڈ میں آج 279 مقامی کونسلوں کے 9,000 ارکان کے چناؤ کے لیے بھی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بیڈفرڈ، کوپلینڈ، کمبریا، لیسٹر، مینسفیلڈ، مڈلزبرا اور ٹوبے میں میئر کا انتخاب بھی ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ انگلینڈ کے علاوہ ہر جگہ تقریباً تمام ہی ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنز پہنچنے پر 2 بیلٹ پیپرز دیے جائیں گے۔
عام انتخابات میں پہلی بار برطانوی عوام کی آن لائن ووٹنگ کے لیے بھی رجسٹریشن ہوئی ہے، جبکہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے کچھ ووٹ پہلے ہی ڈالے جا چکے ہیں، جس کا ٹرن آؤٹ 80% بتایا جا رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ انتخابات میں 65% لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی اور لبرل ڈیموکریٹس کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، جبکہ خیال ہے کہ سکاٹش نیشنل پارٹی ممکنہ طور پر تیسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ پولنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک بہت سے لوگ اپنے پسندیدہ امیدواروں کے لیے اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں، جبکہ کئی ابھی پولنگ کے مراکز پر اپنی باری کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اپنی اہلیہ سمانتھا کیمرون کے ہمراہ پولنگ اسٹیشن پہنچے اور اپنا ووٹ ڈالا۔ مسٹر کیمرون کے علاوہ یوکپ کے رہنما نائجل فراج، گرینز کی رہنما نیٹلی بینٹ، سکاٹش نیشنل پارٹی کی رہنما نکولا سٹروجن اور لیبر پارٹی کے رہنما ایڈملی بین نے بھی اپنا ووٹ ڈالا۔ عام انتخابات کے مکمل نتائج تو جمعے کی دوپہر تک متوقع ہیں، تاہم ممکن ہے کہ کچھ نشستوں کے نتائج کا اعلان آج رات دیر گئے تک کر دیا جائے۔ یونائیٹڈ کنگڈم یعنی انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں ہونے والے ان انتخابات میں حصہ لینے والی تمام ہی سیاسی جماعتیں انتخابی مہم میں کل تک اپنے وعدوں کا حوالہ دیتے ہوئے ووٹ دینے پر زور دیتی رہیں۔ لیبر پارٹی کی انتخابی مہم ویلفیئر بجٹ اور قومی ہیلتھ سروس کے تحفظ کے گرد گھومتی رہی۔ لبرل ڈیموکریٹس کے رہنما نک کلگ اپنے پیغام میں ملک کو مستحکم کرنے پر زور دیتے رہے۔ کنزرویٹو کی مہم میں معاشی استحکام کا وعدہ سر فہرست رہا۔ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ان کے حالیہ دور میں فنڈنگ میں کمی اور کفایت شعاری کے باوجود اقتصادی ترقی ہوئی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا آپ نے معصومہ ملک سے۔ برطانیہ میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں لاکھوں افراد آج اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات جمع کی ہیں ہمارے ساتھی سکلین امام نے۔ جی سکلین۔
نازیہ، کافی ساری معلومات تو معصومہ نے بتا دی ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ووٹوں میں سب کو ووٹ دینے کا، یعنی جو الیکشن آج ہو رہے ہیں ان میں سب کو ووٹ دینے کا حق ہے، اور 18 سال کم سے کم عمر ہے۔ 18 سال سے عمر سے زیادہ کے جتنے بھی نوجوان مرد اور عورت ہیں وہ سب ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں پر ووٹ ڈالنے میں یہاں پابندی ہے۔ مثلا ایک وہ لوگ جن کو سزا ملی ہوئی ہو، اور ایسے لوگ جنہوں نے کسی انتخابی دھاندلی میں شامل رہے ہوں یا شرکت کی ہو، یعنی الیکشن فراڈ کوئی کیا ہو، وہ آئندہ 5 سال تک یا پچھلے 5 سالوں میں اگر انہوں نے الیکشن فراڈ کیا ہو تو وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ پھر جیل میں جتنے بھی کنوکٹڈ ہیں سزا یافتہ، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ پھر جو مینٹلی امپیئرڈ، یعنی جن کو کہتے ہیں ذہنی توازن نہیں ہے، وہ لوگ بھی ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ اور اس کے علاوہ ملکہ معظمہ برطانیہ جو ہیں، کوئین الزبتھ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ووٹ آئینی طور پر نہیں ڈال سکتی، آئین میں منع ہے، لیکن عام شہری کے طور پہ ووٹ ڈالنا چاہے تو ڈال دے، ویسے وہ ووٹ ڈالتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان ووٹوں میں جو ایک خاص چیز اس دفعہ ہے کہ جو نوجوان جو ہیں ان کی تعداد اس طرح نہیں دیکھنے میں آ رہی جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں یا بھارت میں نظر آتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اس انتخابات میں اس دفعہ جو پاکستانی نژاد یا مسلم ممالک سے آنے والے جو یہاں کے برطانوی شہری جو ہیں، ان کی جو شرکت ہے وہ دوسری قومیتوں کے حوالے سے جو برطانیہ مائگریٹ کر کے آئی ہیں ان سے زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اور شاید اس کی وجہ جو تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ یہ ووٹرز جو ہیں، یعنی مسلم ووٹرز یا پاکستانی ووٹرز بھی ہم کہیں گے جن کو، یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے اپنے معاملات ہیں، جو اسلام و فوبیا ہے یا اس قسم کے جو معاملات ہیں، وہ کسی طرح برطانوی سیاست کا حصہ بنے۔ اور پھر ایک اور چیز جو خاص طور پہ پاکستان اور کشمیر کی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو کشمیری رہنما تھے یہاں پہ مختلف، انہوں نے مل کے گروپ بنایا اور انہوں نے تمام بڑی پارٹی سے رابطہ کیا کہ کشمیری ووٹوں کا جو پورا سٹاک ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پارٹیز کشمیر کے معاملات میں کسی نہ کسی قسم کی کمٹمنٹ دیں۔ تو یہ کوشش کس طرح کامیاب ہوئی ہے، کتنی کس حد تک کامیاب ہوئی ہے، یہ اب انتخابی نتائج کے سامنے آئے گا۔
جی جی، جب چل رہا تھا بیچ میں مہم تو ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی۔ جی تھینک یو سکلین صاحب۔ یہ تھے ہمارے ساتھی سکلین امام جو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ معلومات تھی میرے لیے، تو یہ بہت تھا کہ برطانوی ملکہ جو ہے وہ آئینی طور پر ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتی۔ برطانیہ میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں آج جیسے کہ میں نے کہا کہ لاکھوں لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، اس الیکشن کے کیا موضوعات رہے ہیں اور برطانوی سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے، اس پر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر براہ راست موجود ہیں برطانیہ میں دانشور اور وکیل بیرسٹر افتخار ملک اور کوئنز کاؤنسل صبغت اللہ قادری، یہ دونوں معروف وکیل بھی ہیں اور برطانیہ کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جی صبغت اللہ قادری صاحب، برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات میں اہم ایشوز ہیں کیا؟
سب سے زیادہ اہم ایشو تو سب اکانومی ہے، جو ہونی چاہیے ہر انڈسٹریل کنٹری میں، وہ تو مین ایشو ہے کہ اس ملک کی معاشی استحکام، جیسا کہ آپ کے رپورٹر نے بھی کہا ہے۔ تو برٹش گورنمنٹ جو ہے، جو حکومت ہے اس کا، لیفٹ پارٹی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استحکام لائے ہیں لیکن اس میں کفایت شعاری ہے، آسٹریٹی ہے، امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، جبکہ لیبر پارٹی کہتی ہے کہ یہ عوام کی بہبود کے لیے کنزرویٹو کام نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں نیشنل ہیلتھ سروس، ویلفیئر سوسائٹی، جو بنیادی جو برٹن کی، جس پہ برٹن کو پراؤڈ پرائڈ رہا ہے ہمیشہ، کنزرویٹو پھر کلاس سسٹم یہاں شروع کر رہے ہیں اور نیشنل ہیلتھ سروس کو ڈینجر ہے۔ تو مینلی اس وقت یہ ہے کہ ویلفیئر سسٹم قائم رہے گا، لیبر پارٹی کہتی ہے ڈینجر ہے اسے، ٹوری پارٹیز ہیں, ٹوری پارٹی اپنی بیسس پہ جا رہی ہے, کلاس بیسس پہ جا رہی ہے. تو یہ دو مین ایشو ہیں. امیگریشن وغیرہ ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن امیگریشن کنیکٹڈ ہے اس سے, لیکن دونوں اب امیگریشن کے مسئلے پہ پارٹیوں میں زیادہ اختلافات نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ یہاں ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, سول لبرٹی, اس میں لیبر پارٹی کا ویو جو ہے وہ بہت لبرل ہے جبکہ ٹوری پارٹی نہیں ہے. تو یہ مین ایشو ہے.
اچھا, یہ سوال میرا دوسرا ہے بیرسٹر افتخار احمد صاحب سے کہ امیگریشن کا معاملہ انتخابی مہم کے آغاز میں بہت زیادہ اٹھا تھا مگر آخری دنوں میں اس پر بات چیت کم سے کم ہوتی گئی, ایسا کیوں نظر آتا ہے؟
اصل جو اصل ایشوز ہیں اس ملک کے وہ ان میں امیگریشن ایک یوکپ پارٹی نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور ان سوسائٹی کے ان ایلیمنٹس کو انہوں نے اپیل کرنے کی کوشش کی جو کہ باہر سے آنے والے آباد ہونے والے لوگوں سے تنگ نظر آتے ہیں. لیکن دراصل جو بڑے ایشوز ہیں دو بڑی پارٹیوں کے درمیان وہ بنیادی طور پہ امیگریشن کے نہیں ہیں بلکہ یورپ ایشو بن چکا ہے کہ کیا برطانیہ یورپ کا ممبر رہے یا نہ رہے, اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ٹیکسیشن ہے. مثلاً لیبر پارٹی جو ہے پیسے کے استعمال کو اپنے نظریاتی پس منظر کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی طرح سے کنزرویٹو پارٹی بھی اپنے نظریاتی بیس کی بنیاد پر اپنی پالیسیز جو ہیں وہ بناتی ہیں. بنیادی طور پہ یہ دو بڑی پارٹیاں جو ہیں ان میں لوگوں کو وہ دلچسپی ہے جو کہ ان کے مستقبل کے ساتھ منسلک معاشرہ جس طرح سے ہو سکتا ہے وہ. اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دونوں بڑی پارٹیاں ہیں ان کے درمیان مین ایکٹیوسٹ اور مین جو ایشوز نئے نکلتے ہیں ان کی وجہ سے رفٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ لیڈرشپ کو ڈریگ کرتی ہے مختلف ڈائریکشنز میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ جن پارٹیوں میں اختلاف رائے ہو جس میں بڑے جنگوں کے موضوعات کے اوپر یا ایسے یورپ جیسے ایشوز کے اوپر اگر کوئی تفریق آتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ آزادی رائے اور اظہار کا ایک شاخسانہ ہوتی ہے. تو جو یہ اس دفعے کا الیکشن ہے یہ اگرچہ لمیٹڈ ہے انہی ایشوز کے اوپر جیسے نیشنل ہیلتھ سروس کے اوپر خرچے کرنا یا ویجز منیمم ویجز یا لوگوں کی ورکنگ کنڈیشنز کو ٹھیک کرنا چائلڈ کیئر وغیرہ میں اور انرجی کے ایشوز ان کے اوپر بیسڈ ہے. کوشش یہ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی اپیل بڑھانے کے لیے لوگوں کے بنیادی مسائل کو ہائی لائٹ کر کے اپنے مین مینیفیسٹو کا حصہ بنائیں. لیکن دراصل جو انڈر کرنٹ ہے جو پس منظر ہے دونوں بڑی پارٹیوں کا وہ وہی نظریاتی اساس ہے, وہ وہی ان کے لانگ ٹرم پلانز ہیں جو کہ پالیسیز کی شکل میں آتے ہیں.
سبقت اللہ قادری صاحب, جیسا کہ افتخار احمد صاحب نے کہا کہ برطانیہ کی خارجہ پالیسی خاص کر یورپین یونین سے علیحدہ ہوا جائے یا نہ ہوا جائے اس موضوع پر انتخابی مہم کے آغاز میں تو بہت بحث ہوئی مگر آخر میں اس کا ذکر کم ہو گیا, وجہ کیا تھی؟
یورپ کا مسئلہ جو ہے لیکن جو وجہ بیسیکلی یہ بنی ہے کہ اس وقت کنسنٹریشن عوام کے مسائل پر ہے. لیبر پارٹی نے خاص طور پہ اور ٹوری پارٹی اس کو فالو کر رہی ہے, اس ایشو کو پیچھے رکھا ہے. اگرچہ ٹوری پارٹی نے کہا ہے کہ ہم اس پہ ریفرنڈم کرائیں گے, لیبر نے اس پہ اسٹرانگ اسٹینڈ لیا ہے کیونکہ یورپ سے نکلنا یا یورپ میں رہنا جو ہے وہ عوام کے مسائل کا بیسک حل نہیں ہے. لیبر پارٹی امفیسائز کر رہی ہے کہ اس ملک میں اکنامک ایکوالٹی ہونی چاہیے, لوگوں کی مشکلات کی طرف توجہ دینی چاہیے, معاشرے کی جو پرابلمس ہیں. جو پرانی لیبر پارٹی ہمیشہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے اور ویلفیئر اسٹیٹ کو ٹوری پارٹی بڑا ڈینجر ہے ٹوری پارٹی سے. اور اس کے لیے نیشنل ہیلتھ سروس جیسے کہا, اس کے علاوہ امیگریشن کی جو بات تھی وہ بیسیکلی یورپ کی تو بات ہے لیکن ہڈن میسج ہے وہ امیگریشن اور ریس ہی ہوتا ہے. لیکن بیسیکلی جو ہے وہ یورپ کی بات ہو رہی ہے کہ یورپ میں نہ آئیں. لیکن یورپ کا مسئلہ پیچھے اسی لیے رہ گیا کہ یورپ از ناٹ دی مین ٹاپک. یہ اصل نظریاتی مسئلہ ہے, اصل جو ہے بریڈ اینڈ بٹر کا سوال ہے یہاں. اور اس وقت اکانومی ہے جی, کون فیس کر سکتا ہے اور کس کنڈیشن پہ آیا, کفاشاری ہو, آسٹریٹی ہو. اور جیسا کہ اب یہ نظریاتی مسئلے پہ آپ دیکھیے کہ ایک ہی مسئلے پہ ٹوری پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جسے وہ کہتے ہیں بیڈ روم ٹیکس, کہ جتنے اگر ایک پر سے ایک کے پاس کونسل کے مکان ہے اس میں تین کمرے ہیں جبکہ کپل کے پاس دو کمروں کی ضرورت ہے تو اس سے زیادہ ٹیکس لینا. جبکہ لیبر پارٹی کہتی ہے نہیں, لاکھوں کروڑوں کے لوگوں کے مکان ہیں لگژری حساب سے جائیں مینشن ٹیکس ہونا چاہیے. اس طرح ٹیکس کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ زیادہ ارن کرتے ہیں انہیں ہائر ٹیکس دینا چاہیے جبکہ ٹوری پارٹی ٹیکس ریڈیوس کرنا چاہتی ہے.
جی
تو مسائل یہ ہیں.
سوگت اللہ صاحب, یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی پالیسیز اور برطانیہ کی لیبر اور کنزرویٹو میں کوئی سیاسی یا نظریاتی مماثلت نظر آئی آپ کو؟
پاکستان میں تو کوئی پالیسی ہے ہی نہیں, نہ کوئی نہ نظریاتی اختلاف ہے نہ سیاسی ہے. وہاں تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ وہاں کی پارٹی کی کوئی بیسز نہیں ہے, کوئی نہ کلاس بیس ہے نہ. وہاں تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ پرسنالٹی پہ فیملی پہ چلتی ہیں. پیسہ جس کے پاس زیادہ ہے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. یہاں پر تو یہ آپ دیکھیے, یہ 1802 کے بعد ریگولرلی ہر پانچ سال بعد الیکشن ہوتا ہے. یہ 55th اینیورسری ہے, 55th الیکشن اس ملک میں جمہوریت کے مضبوطی. اور یہاں پر جو ہے نظریاتی, جیسے کہ بیرسٹر افتخار نے بھی کہا, یہاں نظریاتی بنیاد پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں. اور ابھی بھی اگرچہ اتنا نظریاتی اختلاف نہیں رہا ہے ٹونی بلیئر کے بعد, ٹونی بلیئر نے آرٹیکل 4 ختم کیا نیشنلائزیشن پہ, جو لیبر پارٹی کمٹمنٹ تھا ختم ہوا, لیکن پھر بھی یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے نہیں. پاکستان میں تو سیکورٹی اسٹیٹ ہے, کسی کی ہمت ہی نہیں کہنے کی ویلفیئر اسٹیٹ ہو. اور کہتے بھی ہیں تو نعرے بازی, تو پاکستان کا مقابلہ تو یہاں کر ہی نہیں سکتی. یہاں یہ بڑا, کل جب رزلٹ آئے گا تو اس ملک میں ڈفرنٹ سچویشن ہوگی. اس ملک میں جو ہے لوگوں کے حقوق جو ہیں, ٹوری پارٹی, مثلا ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ٹوری پارٹی میں بڑی بحث چل رہی ہے کہ یوروپین کمیشن آف ہیومن رائٹس کا جو کنونشن ہے اسے ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہیومن رائٹس کے معاملے میں بڑا لوگوں کو, لوگ جو ہیں وہ امیگرینٹ کو فائدہ ہوتا ہے, مائنورٹیز کو فائدہ ہے, اور ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. جبکہ لیبر پارٹی جو کمیٹڈ ہے, لیبر کو پرائڈ ہے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کو یہاں کا لا بنایا. پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹس ہے ہی نہیں, تو پاکستان کی مثال بنتی نہیں کچھ.
جی یہی سوال بیرسٹر افتخار احمد صاحب سے پوچھوں گی. آپ کی افتخار صاحب کافی نظر رہی پاکستانی اور برطانی دونوں کی سیاست پر, تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟
جی یہ درست ہے, قادری صاحب نے درست فرمایا کہ پاکستان میں شخصی, خاندانی اور مفاد کی بنیاد پر پالیٹکس کی جاتی ہے. بدقسمتی سے ان کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ وہ دوام ملتا ہے وہاں سیاسی قدروں کو بڑھنے کا, اور انٹرپشنز ہوتی رہتی ہیں ملٹری رول کی, اس کی وجہ سے بھی اس کی وہ بنیاد نہیں بن سکی کسی پولیٹیکل ڈائریکشن کی وہاں کے سوسائٹی میں. لیکن جیسے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو نظر آتا ہے کہ کسی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوگی اور ایسی گورنمنٹ شاید بنے جس میں مختلف پارٹیاں مل کے حکومت بنائیں, اس قسم کا تصور پاکستان میں بھی کافی لوگوں کو ڈراتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بقا خطرے میں ہو جائے گی اگر اس قسم کی کوئی الیکشن کا نتیجے نکلے, اور ہر بدقسمتی سے ڈھونڈتے ہیں کہ فوج آ کے ٹیک اوور کر لے, فوج آ کے اس میں مداخلت کرے اور اس کو سیدھا کر دے. تو یعنی سیاسی راستوں کو بننے نہیں دیا جاتا, چلنے نہیں دیا جاتا, اس لیے کہ بدقسمتی سے سیاسی پارٹیاں, ان کے جو لیڈران ہیں, انہوں نے ایسی روایتیں اور رسمیں بنائی ہی نہیں ہیں جو جمہوریت کے بنیاد ہوں, جو جمہوریت کی اصل روح کو آگے بڑھا سکیں.
اچھا سبحت اللہ قادری صاحب, پھر سے ہم برطانوی سیاست پر آتے ہیں, کیا لیبر اب بھی بائیں بازو کی جماعت سمجھی جاتی ہے اور کنزرویٹو دائیں بازو کی؟
ٹونی بلیئر کے آنے کے بعد کسی حد تک لیبر پارٹی سینٹر کی طرف, رائٹ کی طرف موو کی تھی, لیکن ملیبینڈ کے آنے کے بعد پھر تھوڑی لیفٹ کی طرف جا رہی ہے. لیکن مقابلہ سندھو ہے, بائیں بازو کی جماعت ہے کیونکہ لیبرل پارٹی سینٹر میں ہے, لیکن وہ اس قسم کی بائیں بازو کی جماعت نہیں ہے جیسے یہ کہ ہسٹوریکلی ہوتی تھی, جیسا کہ یہ 1945 کے الیکشن میں جب ویلفیئر اسٹیٹ بنی تھی, یہاں پر ہیلتھ سروس قائم ہوئی تھی, فری ایجوکیشن کا مسئلہ آیا تھا, وہ نیشنلائزیشن ہوا تھا, تو اس قسم کی تو بائیں بازو کی جماعت نہیں ہے, لیکن پھر بھی خاصی لیفٹ ہے, خاصی بائیں بازو کی طرف اس کا رجحان ہے. اور جیسے میں نے کہا یہ ویلفیئر اسٹیٹ چاہتی ہے. اس کا نظریہ جو ہے وہ بائیں بازو کہیں سوشلزم کہیں سوشل ڈیموکریٹک اس کی طرف ہے, اور اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے اور اس لیے لیبر پارٹی اگر نہیں جیتی تو پھر یہ رائٹ موو ہو سکتی ہے. تو ابھی تو یہ خاصی بائیں بازو کی جماعت کہیں. اچھا میرے لیے میں تو سمجھتا ہوں
جی وقت بہت کم ہے اس وقت میں. بیرسٹر افتخار صاحب, میں آپ سے یہ آخر میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستانی نژاد ووٹرز جو ہیں ان کا زیادہ رجحان لیبر کی طرف کیوں ہے, ذرا مختصر میں بتائیے.
میں کروں جی کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ برادری کے اسی جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ ان بلاک اکٹھے ہو کے کسی نہ ایک پسندیدہ پارٹی کو یا پسندیدہ شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں, اور اس میں اپنے آپ کو اجاگر کرنا, اپنی لیڈرشپ ڈھونڈنا اچھی بات ہے چونکہ وہ ملوث ہوتے ہیں مقامی سیاست میں. لیکن اس میں زیادہ عنصر ہے خاندانی اور برادری کی اس سٹریک کا جو کہ سیاست میں چلتی ہے.
بہت شکریہ بیرسٹر افتخار احمد صاحب اور کوئنز کاؤنسل سبغت اللہ قادری. تھینک یو. جی سربین ابھی جا رہی ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھیجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں سے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف میرپور میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز 8 وکٹوں پر 557 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی. اظہر علی نے اپنی پہلی ٹیسٹ ڈبل سینچری مکمل کی. انہوں نے 20 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 226 رنز سکور کیے. اسد شفیق نے 107 رنز بنائے, یہ ان کی چھٹی سینچری ہے. اظہر علی اور اسد شفیق نے 5ویں وکٹ کی شراکت میں 207 رنز کا اضافہ کیا. کپتان مصباح الحق اپنے گزشتہ روز کے اسکور 9 میں اضافہ کیے بغیر ہی آؤٹ ہو گئے. سرفراز احمد 21 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے.
بنگلہ دیشی ٹیم کھیل ختم ہونے پر صرف 107 رنز پر 5 وکٹیں گنوا چکی تھی. بنگلہ دیش کی 5 وکٹیں باقی ہیں.
چیمپئنز لیگ فٹ بال کے سیمی فائنل مرحلے کے پہلے میچ میں بارسلونا نے بائرن میونخ کو 3 گول سے شکست دے دی. لیونل میسی نے 2 جبکہ نیمار نے 1 گول کیا. اسپین کی فٹ بال فیڈریشن نے حکومت کے ساتھ ٹی وی نشریاتی حقوق کے تنازع پر اپنی فٹ بال کو 16 مئی سے معطل کر دیا ہے. حکومت کی جانب سے نئی قانون سازی کے تحت اب فٹ بال کلبس بھی میچز دکھانے کے نشریاتی حقوق میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. فی الحال اس معاملے میں تمام اختیارات صرف فیڈریشن کو حاصل ہیں. معطلی کا یہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسپینش لیگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اس کے صرف 3 میچز باقی رہتے ہیں, اور اس وقت بارسلونا کو ریال میڈرڈ پر 2 پوائنٹس کی سبقت حاصل ہے. اسپین کی فٹ بال میں دنیا کے مہنگے فٹ بالرز کھیلتے ہیں, جن میں گیریت بیل, کرسٹیانو رونالڈو, لوئس سوارس, نیمار اور میسی قابل ذکر ہیں. عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر کو میڈرڈ اوپن کے دوسرے ہی راؤنڈ میں آسٹریلوی کھلاڑی نک کرگیس کے ہاتھوں شکست ہو گئی. خواتین مقابلوں میں عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز وکٹوریا ایزارنکا کو 3 سیٹس کے سخت مقابلے میں ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. دفاعی چیمپئن ماریا شرپووا نے کیرولین گارسیا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی, جبکہ کیرولین ووزنیاکی نے اگناشکا رادوانسکا کے خلاف کامیابی حاصل کی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سمیت 5 دیگر علاقوں میں پاکستان اور چین کے درمیان گوادر سے کاشگر تک اقتصادی راہداری کے روٹ میں مبینہ تبدیلی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے. اس کی تفصیل آگے چل کر آنے کو ہیں. سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے. عالمی خبروں کے خلاصے کا سنیے احمد رضا سے.
امریکہ کی اپیلز کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ملک کے خفیہ ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے بڑی تعداد میں لوگوں کے فون ریکارڈز جمع کرنا غیر قانونی ہے۔ برطانیہ میں کئی ہفتوں کی زبردست انتخابی مہم کے بعد آج پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی قصبے قندوز کے قریب طالبان کے خلاف بڑی کارروائی میں کم سے کم 35 جنگجو مارے گئے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کا یہ کہنا کہ اسے نہیں پتا کہ داؤد ابراہیم کہاں ہے پاکستانی موقف کی تائید ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ یمن میں 5 دن کی مشروط فائر بندی پر تیار ہے۔ بلوچستان کے ضلع گوادر میں حکام کے مطابق ایک کارروائی میں 6 یمنی باشندوں کو بازیاب کرایا گیا ہے۔ اور پاکستان کے صدر نے ملتان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رفیق رجوانہ کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے بنیاد پر یمن میں شہریوں کو امداد کی فراہمی کے لیے 5 دن کی جنگ بندی پر تیار ہے، جبکہ سعودی وزیر خارجہ عبدالجبیر نے امریکی ہم منصب جان کیری کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں جنگ بندی کا اعلان کیا۔ اس پر میں نے مزید بات کرنے کے لیے رابطہ کیا سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی راشد حسین سے اور ان سے اس کے تفصیل پوچھے۔
دیکھیے، جب جان کیری صاحب یہاں تشریف لائے گزشتہ کل بدھ کے دن، تو وہ ایک خاص مقصد کے تحت آئے تھے کہ وہاں ایک ہیومینیٹیرین جنگ بندی کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ جو ایک انسانی تباہی ہو رہی ہے اس کو کسی طرح روکا جائے اور وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچائی جا سکے۔ تو اس طرح سے سعودی عرب پہ ایک دباؤ بھی بڑھ رہا تھا، اور سعودی عرب کو خود بھی اس بات کا ادراک تھا کہ وہاں جو انسانی تباہی ہو رہی ہے اس سے بچنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا ہوگا۔ اور چنانچہ یہ 5 دن کی آج جو ان کی جوائنٹ پریس کانفرنس تھی، جو نئے وزیر خارجہ ہیں سعودی عرب کے عادل بن جبیر اور جان کیری کی، اس میں یہ اناؤنس کی کہ اس طرح کا ایک انیشیٹو ہے، لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ کب سے شروع ہوگا، کب سے یہ سیز فائر لاگو ہوگا، اور اس میں ابھی کچھ چیزیں طے ہونی باقی ہیں۔ جو ایرانیوں کو، ان کا عادل جبیر کا کہنا ہے کہ ایران کو اور ہوتھیز کو اس بات کی گارنٹی دینی ہوگی کہ وہ اپنی پوزیشنیں نہیں بدلیں گے، وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں گے۔ وہ تو چنانچہ ابھی ایک اناؤنسمنٹ تو آئی ہے، ایک پرنسپلڈ اناؤنسمنٹ آئی ہے، لیکن ابھی عمل درآمد نہیں ہے، اور کس دن سے کیسے ہوگا یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا۔
یمن نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری یمن میں ان کی حکومت کی بحالی کے لیے زمینی فوجی کارروائی کرے۔
دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ جو ان کے ریپرزینٹیٹو ہیں اقوام متحدہ میں، خالد الیمانی صاحب، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہماری حکومت آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اقوام متحدہ وہاں ایک اس طرح کی فوجی کارروائی کی اجازت دے اور اس کے پرویو میں ہو۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کسی نے اون کرنا ہوگا جب یہ پروسیس اگر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ابھی تک اقوام متحدہ نے اس طریقے سے اون نہیں کیا ہے، ان کا خیال یہ ہے۔ دوم یہ کہ اگر کوئی زمینی آفنسو شروع ہوتا، اور یہ اگر کی بات میں کر رہا ہوں، اگر کوئی زمینی آفنسو شروع ہوتا ہے تو اس میں ان کو اور بھی کھلاڑیوں کی ضرورت پڑے گی، صرف سعودی عرب یا چند عرب ممالک کے ذریعے شاید یہ کامیاب نہ ہو۔ اور جن لوگوں کی ضرورت پڑے گی، مثال کے طور پہ پاکستان کا ذکر بہت آتا رہا، اور پاکستان نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے تحت چلنے کو تیار ہیں۔ اب اگر اقوام متحدہ کی کوئی ایک یہ آ جاتی ہے اس طرح کی کوئی ریزولوشن، تو پھر شاید پاکستان، سینیگال نے کچھ 2100 فوجیوں کو کہا ہے کہ ہم بھیجیں گے، کسی حد تک امریکہ بھی پھر انوالو ہو جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ یو این ریزولوشن کا پاس ہونا اتنا آسان نظر نہیں آتا ہے۔
اچھا راشد حسین، کیا سعودی عرب اپنی سرزمین سے زمینی فوجی کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟
دیکھیے، اس میں بڑی متضاد قسم کی خبریں آئیں۔ مثال کے طور پہ آج جو عادل جبیر صاحب کی اور جان کیری کی جو پریس کانفرنس میں، اس میں جان کیری نے ایک جملہ بہت کلیئر کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ اس طرح کی کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے زمینی آفنسو کی۔ لیکن کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی تھی کہ جو جنرل اسیری ہیں، جو کہ پریس، جو کہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں سعودی حکومت کے جنگ کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز آف دا ٹیبل نہیں ہے، جس سے انڈیا یہ لیا گیا تھا کہ غالباً وہ آفنسو کرنے کو بھی تیار ہیں۔ لیکن ابھی تک وہ تیاری نظر نہیں آتی ہے، اور آج جو عادل جبیر اور جان کیری کے جو پریس کانفرنس میں جو یہ بات سامنے آ رہی ہے اسے مد نظر رکھنا چاہیے کہ بظاہر نہیں لگتا ہے کہ اس وقت کوئی فوری طور پر کوئی لینڈ آفینسو ہونے جا رہا ہے.
اچھا, ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے علاقے نجران میں راکٹ پھینکے ہیں. نجران میں اب کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے, اسکول بند کر دیے گئے ہیں, جہازوں کا آنا جانا جو ایئرپورٹس ہیں وہاں کے بند کر دیے گئے ہیں. کچھ زخمی ہوئے ہیں لوگ, کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں, 10-12-15 لوگ. تو ایک یہ تو ہے, لیکن ابھی بھی جو یہاں کا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی افراتفری نہیں ہے, بلکہ کیونکہ موسم بہت اچھا تھا تو لوگ اس سے یہ کرنے کے لیے پکنک اسپاٹس پہ بھی چلے گئے ہیں. تو بہرحال لوگ مارے گئے ہیں اور ایک جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ بالکل اثر انداز ہوئی ہے. اور ہوتیز, دیکھیں نا, ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہوتھیوں کے اور یمنیوں کے اور سعودیوں کے آپس کے رشتے داریاں ہیں, لوگ آتے جاتے رہے ہیں یمنی سعودی عرب میں اور سعودی یمن میں. یہ وہی کیفیت ہے جو پاک افغان بارڈر کی بڑی حد تک ہے کہ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتے داریاں ہیں. آپ ان کا آنا جانا اس آسانی سے نہیں روک سکتے ہیں, اس حقیقت کے باوجود کہ آپ درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے جسے بارڈر کہا جاتا ہے. تو جب انہوں نے بمباری یہاں سے ہوئی تو اس کا بھی کچھ جواب آ رہا ہے. اور ایک ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں یہ جو بارڈر کے ایریا ہیں یہاں کچھ ہیٹ اپ, یہاں تپش بڑھ رہی ہے, عام لوگ بھی افیکٹڈ ہو رہے ہیں. اور اس سے بہرحال جو ایک کسی حد تک ایک ڈسپریشن بھی آ سکتی ہے کہ اس مسئلے کو تیزی سے حل کیا جائے تاکہ اس طرح کی کیفیت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے.
یہ تھے سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ سمیت بعض دیگر علاقوں میں پاکستان اور چین کے درمیان گوادر سے کاشگر تک اقتصادی راہداری کے روٹ میں مبینہ تبدیلی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے. اس روٹ کو کن علاقوں سے گزرنا ہے؟ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ تاحال انہیں یہ نہیں بتایا گیا, لیکن وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں کہ سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم.
گرفتار ہونے والے غیر ملکیوں کا تعلق یمن سے ہے. گوادر پولیس کے ایس ایچ او امام بش بلوچ نے فون پر بتایا کہ نیا آباد کے علاقے میں ایک مفرور ملزم کی موجودگی کی اطلاع تھی. انہوں نے بتایا کہ جب وہاں ملزم کی گرفتاری کے لیے ایک مقام پر چھاپا مارا گیا تو ملزم وہاں موجود نہیں تھا, لیکن وہاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے 6 افراد پائے گئے. ان افراد نے تفتیش کے دوران بتایا کہ ان کا تعلق یمن سے ہے. زنجیروں میں جکڑے رہنے کے باعث ان کے ہاتھ اور پیر زخمی تھے. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان پر تشدد بھی ہوا ہے. ابتدائی تفتیش کے حوالے سے پولیس اہلکار نے بتایا کہ افراد 2-3 سال سے گوادر کے علاقے میں اب سے بے جامے تھے. ان میں سے 2 افراد یمن سے کراچی ایئرپورٹ آئے تھے, جبکہ باقی سمندر کے راستے پہنچے تھے. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ عربی زبان کی وجہ سے ان سے تفتیش میں مشکل پیش آ رہی ہے, جس کے باعث تاحال معلوم نہیں ہو سکا کہ لوگ کیوں آئے اور ان کو یہاں کیوں اب سے بے جامے رکھا گیا. خیال رہے کہ بلوچستان کی ایران سے متصل سرحدی اضلاع کے سرحد سے متصل دشوار گزار علاقوں کو منشیات کے بین الاقوامی سمگلرز استعمال کرتے ہیں.
یہ تھے محمد قاسم. اسرائیل میں انتخابات ہونے کے بعد مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آ گیا ہے, مگر اس مرتبہ یہ مخلوط حکومت زیادہ سخت گیر نظریات رکھنے والے دائیں بازو کی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں. فلسطینی اتھارٹی نے اس اسرائیل کی نئی مخلوط حکومت کے قیام پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. اسرائیل کی سیاست کو سمجھنے کے لیے میں نے بات کی ہے ہریندر مشرا سے, اور ان سے میں نے سوال پوچھا اسرائیل کی نئی مخلوط حکومت میں کون کون سی جماعتیں شامل ہیں.
اسرائیل کی نئی مخلوط حکومت میں ساری جو تنظیمیں ہیں وہ دائیں بازو کی تنظیمیں ہیں, اور دراصل ایک تنظیم جو کہ وزیر خارجہ آویگدور لیبرمان, جنہوں نے ابھی استعفیٰ دیا ہے 2-3 دن پہلے, ان کی جو تنظیم ہے وہ اس مخلوط حکومت میں شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ساری جو تنظیمیں اس میں شامل ہیں وہ یا تو الٹرا آرتھوڈاکس ریلیجیس پارٹیز ہیں یا پھر جو غیر قانونی بستیاں, یہودی بستیاں جو بنی ہوئی ہیں مقبوضہ علاقوں میں, ان کے سپورٹ سے جو بنی ہوئی پارٹی ہے, تنظیم ہے بائت یہودی, یعنی کہ جوئش ہوم پارٹی جو ہے, وہ اس مخلوط حکومت میں شامل ہے.
اچھا, ان انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کی شمولیت سے اسرائیل کی فورن پالیسی پر کیا فرق پڑے گا؟ فلسطینی ریاست کا قیام ممکن بھی ہو سکے گا؟
لیکن ایسا ہے کہ مخلوط حکومت میں شامل جتنی بھی تنظیمیں ہیں اگر ان کی فورن پالیسی پر نظر ڈالیں, یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں یا ان کے حکمت عملی میں کا کیا حصہ ہے, تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ یہ ساری کی ساری تنظیمیں جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتی ہیں, ساری تنظیمیں جو ہیں وہ فلسطینی ملک قائم کرنے کے خلاف ہیں, اس کی مخالفت کرتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ابھی جو تنظیم بن رہی ہے, خود وزیر اعظم نتنیاہو نے بھی انتخابات کے دوران یہ کہا تھا کہ جب تک وہ وزیر اعظم رہیں گے تب تک اس طرح کا کوئی ملک قائم نہیں ہوگا. حالانکہ بعد میں وہ بیک ٹریک کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اور دراصل اس کے بعد انہوں نے کئی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پا رہا ہے اور امن کے سلسلے میں مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی جو حکومت بنی ہے اس میں ساری کی ساری تنظیمیں جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتی ہیں.
اچھا, اسرائیل کی اس نئی مخلوط حکومت کے امریکہ سے کیسے تعلقات ہوں گے اور مشرق وسطی کے دوسرے ممالک سے معاملات کس قسم کے ہوں گے؟
دیکھیں, امریکہ کے ساتھ تو کافی پہلے سے ہی تناؤ بنا ہوا ہے. امریکی صدر کی طرف سے صاف طور پر بیان آ چکے ہیں کئی بار. ان کے وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی صاف طور پہ کہا ہے کہ نتنیاہو جو ہیں وہ صاف طور پر یہ بتائیں کہ آخر جہاں تک ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات ہے تو ان کا کیا اسٹینڈ ہے. جب سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم رہے تو فلسطینی ملک نہیں قائم ہونے دیں گے, تو ظاہر ہے یہ تناؤ جو ہے وہ اس مسئلے پر بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ جوہری پروگرام کو لے کر کے بھی دونوں ملکوں کے بیچ اور خاص کر کے دونوں رہنماؤں کے بیچ, نتنیاہو اور اوباما کے بیچ مزید اختلافات ہیں, اور اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس پر خاصا اثر پڑا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو جو ہیں وہ اس امریکن پالیٹکس میں انہوں نے دخل اندازی کی ہے, انہوں نے وہاں پر انٹرفیئر کیا اور اس کی وجہ سے بھی اوباما جو ہیں وہ ان سے خاصا ناراض ہیں.
جی,
اور جہاں تک مشرق وسطی کے باقی ممالک کا سوال ہے تو وہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ابھی جو مخلوط حکومت بنی ہے اس کے رہتے کسی طرح کی پیش رفت کے امکانات نہیں نظر آتے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امیدیں اس طرح کی ایک جتائی جا رہے ہیں کہ اگر جو مخلوط حکومت ہے اس کا ایکسپینشن ہوتا ہے, اس طرح کی تنظیمیں جڑتی ہیں جو کہ مذاکرات کا سپورٹ کرتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ پیش رفت ہو, ورنہ ابھی جو ہے ماحول بالکل ایسا ہے کہ سبھی نراش ہیں.
یہ تھے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا. بھارت کی جنوبی ریاست کیرلا میں اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کی ایک ہاسٹل میں واٹر اسپورٹس کی تربیت حاصل کرنے والی چار لڑکیوں نے بدھ کی رات دیر گئے مبینہ طور پر خودکشی کرنے کی کوشش کی. ان میں سے ایک لڑکی کی موت ہو گئی ہے اور باقی تین ابھی زیر علاج ہیں. پولیس کا دعویٰ ہے کہ اسے لڑکیوں کے کمرے سے ایک خط ملا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
چاروں لڑکیاں اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے الاپوزا اسپورٹس سینٹر میں بدھ کی رات بے ہوش حالت میں ملی تھی. انہیں الاپوزا کے بڑے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان میں سے ایک نے دم توڑ دیا. اس لڑکی کی عمر تقریباً 16 سال بتائی گئی ہے اور وہ اپنی باقی تینوں ساتھیوں کے ساتھ اس ہاسٹل میں رہ کر آبی کھیلوں کی تربیت حاصل کر رہی تھی. وفاقی حکومت نے اسپورٹس اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کو واقعے کی تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ لڑکیوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا. کیرلا پولیس کے مطابق انہوں نے اس علاقے میں پیدا ہونے والا ایک زہریلا پھل کھا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی. پولیس کو ان کے کمرے سے ایک خط بھی ملا ہے لیکن اس کی تفصیلات ابھی ظاہر نہیں کی گئی ہیں. خبر رسائی اداروں کے مطابق پولیس کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا, لیکن پولیس نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے کہ ہراساں کرنے والے کون لوگ تھے. اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل انجیتی شری نواس کا کہنا ہے کہ باقی تینوں لڑکیوں کی حالت بھی کافی خراب ہے.
ان بچوں نے سوئسائڈ کرنے کا ایک پریاس کیا تھا, ان کے خون میں وہ پوائزن جا چکا ہے, تو ہر طرح کی جو میڈیکل فیلڈ میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں ان کو پیس میکر امپلانٹ کیا گیا ہے ان میں, اور ان کو پوٹیشیم وغیرہ دیا جا رہا ہے, اور اگلے 48 گھنٹے تک ان کو آئی سی یو میں رکھ کے ان پہ بہت کلوز واچ رکھ کے ان کو ڈینجر سے باہر لانے کی پریاس ہے.
لیکن لڑکیوں کے رشتہ داروں کا الزام ہے کہ انہیں ان کے کچھ سینئر اور اسپورٹس اتھارٹی کے اہلکار ہراساں کر رہے تھے۔ جواب میں اسپورٹس اتھارٹی کے ایک اہلکار کا دعویٰ ہے کہ لڑکیاں ایک شادی میں گئی تھیں جہاں انہوں نے بیئر پی تھی اور اس وجہ سے انہیں ڈانٹا گیا تھا۔ کھیلوں کے وفاقی وزیر سربانند سونوال نے کہا کہ اگر اسپورٹس اتھارٹی کا کوئی اہلکار کسی بھی طرح سے اس واقعے میں ملوث پایا گیا تو اسے بخشا نہیں جائے گا۔
If anybody from Sports Authority of India is found to be guilty in this connection, will be taken strictest possible actions against her or him.
اگرچہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی کسی پر ذمہ داری عائد کی جائے گی، لیکن ماضی میں بھی اسپورٹس اتھارٹی اور کھیلوں کی نگرانی کرنے والے دوسرے اداروں کے کوچز اور اہلکاروں کو ایتھلیٹس کے ساتھ زیادتی کے الزامات کا سامنا رہا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
انڈیا سے اب ایک بار پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ کافی عرصے بعد وفاقی حکومت نے پنجاب میں ایک مستقل گورنر نامزد کر دیا ہے۔ تفصیل سنیے شمائلہ جعفری کی اس رپورٹ میں۔
رفیق رجوانہ 27 سال سے وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ نامزد گورنر مختلف کیسز میں وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلی شہباز شریف، سردار ذوالفقار علی خان کھوسا اور خواجہ سعد رفیق سمیت نون لیگ کے کئی دوسرے رہنماؤں کی وکالت بھی کر چکے ہیں۔ سیاسی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی سہیل وڑائش نے رفیق رجوانہ کی تقرری پر کچھ یوں رد عمل دیا۔
میرا خیال یہ ہے کہ جو سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب کی جو تقرری ہے اس سے مسلم لیگ نون کی جو فیصلہ سازی ہے وہ نظر آتی ہے کہ ایک تو شاید وہ آپ کو صاف نظر آئے گا کہ انہوں نے ایک ممنون حسین کو گورنر بھی بنا دیا ہے، جیسے پہلے ممنون حسین کو صدر بنایا۔ یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مڈل کلاس اور جو لائلسٹ کارکن ہیں ان کو موقع دیا جائے۔ شاید وہ جاگیردار، جس طرح سے ان کو دو تجربے ہوئے ہیں، ایک سلفکار کھوسا صاحب کا اور ایک باہر سے آئے ہوئے چودھری سرور صاحب کا، اس کے بعد وہ اور محتاط ہو گئے ہیں اور انہوں نے کسی بھی ایسے شخص کو گورنر نہیں بنانا چاہتے تھے جس میں سرکشی کے تھوڑے سے بھی جراثیم۔
اور اس بات سے تو تجزیہ کار حسن عسکری رضوی بھی اتفاق کرتے ہیں کہ رفیق رجوانہ کی سیاسی وفاداری نے اس تعیناتی میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم حسن عسکری رضوی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ اور عوامل بھی بہت اہم رہے۔
میرا خیال ہے کہ یہ سمبولک اس لیے ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مین سپورٹ بیس جو ہے وہ نارتھ اور سینٹرل پنجاب ہے۔ آپ کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے نواز شریف صاحب کی، وہ لاہور سے شروع ہو کر راول پنڈی اٹک تک کے ایریے کی کانسنٹریشن ہے اور ساؤتھ پنجاب کو نگلیکٹ کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے بھی ہو اور لائلسٹ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں میرا خیال ہے پریزنٹ پوائنٹ میں ملتی ہیں۔
پنجاب کے گورنر کا عہدہ 29 جنوری کو چوہدری محمد سرور کے استعفے کے بعد سے خالی تھا۔ شمال جعفری، بی بی سی نیوز، لاہور۔
لاہور میں پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن اور سول سوسائٹی کے ارکان نے ایک مظاہرہ کیا جس کا مقصد پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور جدوجہد کرنے والے سرگرم ارکان کے ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ ہمارے ساتھی سبا اعتزاز بھی مظاہرے میں موجود تھیں۔
جی رادیہ، یہ لاہور کے مرکزی لبرٹی چوک میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان اور سول سوسائٹی ممبران اور کافی وکلا جمع ہوئے۔ آج غالباً توقع کی جا رہی تھی کہ احتجاجیوں کی تعداد کافی ہوگی، لیکن اتنے لوگ وہاں پر جمع نہیں ہو پائے۔ ان کا مقصد تھا کہ جو حال ہی میں قتل ہو جانے والی انسانی حقوق کی کارکن سبین محمود ہیں، جن کو ابھی حال ہی میں قتل کیا گیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور اس کے علاوہ وہ پاکستان میں بگڑتے ہوئے انسانی حقوق کی صورتحال اور انسانی حقوق کے جو ڈیفینڈرز ہیں ان پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کے خلاف اپنی آواز اٹھانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ احتجاجیوں نے اپنے ہاتھ میں بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ ہاں میں بھی انسانی حقوق کا محافظ ہوں۔ اور جو ہماری بات چیت وہاں پہ احتجاجیوں سے ہوئی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گھٹن کا جو ماحول ہے وہ کچھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، شدت پسندی زور پکڑ رہی ہے، اور اب کچھ اس طرح کہ की का माहौल हो चुका है कि कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और एक दिलचस्प बात है कि वहां पे हमें एक एचआरसीपी के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कारकुन मिले जो कि नाबीना थे और वो भी वहां पे काफी जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे थे इस एहतजाज में। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद मेरे से ज्यादा नाबीना मौशरा और रियासत है क्योंकि उनको इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं नजर आ रही कि लोग किस तरह से कत्ल किए जा रहे हैं और उसका कोई हिसाब नहीं।
ये थी लाहौर से नामनिगार सबा एहतजाज। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने कहा है कि वो भारत के सामने पाकिस्तान में मुदाखलत का मामला उठाता रहेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान की फौजी और सियासी क्यादत की जानिब से भारत पर ऐसे इल्जामात लगाए गए हैं कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को शह दे रहा है और उसका रवैया मनफी है। इस्लामाबाद से जहीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट।
मंगल को पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कोर कमांडर्स के एक इजलास के बाद बयान जारी किया था कि फौजी कमान ने भारतीय खुफिया इदारे रॉ की जानिब से मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात को मुबैना तौर पर शह देने का सख्ती से नोटिस लिया। आज पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान नए तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह से जब ये पूछा गया कि क्या फौजी कमान के नोटिस और तशवीश को सफारती सतह पर भी आगे बढ़ाया जाएगा तो उनका जवाब था,
पाकिस्तान जो है वक्तन फौक्तन इंडिया के साथ उनकी मदाखलत जो पाकिस्तान में है उसके मुतालिक इशू रेस करता रहता है। और जब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी आए थे मार्च में पाकिस्तान तो उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी। हम वक्तन फौक्तन ये इशू जो है इंडिया के साथ रेस करते रहते हैं और जो है करते रहेंगे।
गुज़िश्ता 10 दिनों में पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत की जानिब से इन इल्ज़ामात का बज़ाहिर भारत की तरफ से ताहाल कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। अलबत्ता दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में उस वक्त मजीद तलखी हुई जब एक पाकिस्तानी अदालत ने मुंबई हमला केस में मुबैना मरकजी मुलजिम ज़कीर रहमान लखवी को रिहा कर दिया था। भारत ने इसका पाकिस्तान से एहतजाज किया और हाल ही में अक़वामे मुत्तहिदा से दरख्वास्त की कि वो ज़कीर रहमान लखवी की रिहाई के मामले में अपना किरदार अदा करे। ज़हीरुद्दीन बाबर, BBC, इस्लामाबाद।
रवायती तौर पर पाकिस्तान में अमूमन हर बुराई की जड़ या खतरे की वजह भारत को करार दिया जाता रहा है, लेकिन चंद बरसों से भारत की सिक्योरिटी एजेंसी रॉ का जिक्र कम से कम सरकारी बयानात में कम होता जा रहा था, मगर अब फिर से कराची की सियासत से लेकर कोर कमांडर्स की मीटिंग तक रॉ का जिक्र बढ़ गया है। इस पर बात करने के लिए मैंने राब्ता किया पाकिस्तान टुडे के एडिटर आरिफ निजामी से और उनसे पूछा कि क्या आप भी ऐसा ही देख रहे हैं।
ये तो नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल नहीं लिया जाता रहा सरकारी ब्रीफिंग में और बाज़ुकात मुख्तलिफ फोरम से। ये तो कहा जाता रहा है कि जी बलूचिस्तान में रॉ बड़ी बुरी तरह मुलव्वस है, अफगानिस्तान में कौंसुल खाने जो है वहां से रॉ पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रही है। माजी में ये कहा जाता रहा जैसे आपने कहा बहुत पहले कि जी के फॉर के कश्मीर में पाकिस्तान दरअंदाजी कर रहे हैं, उनके मुताबिक जो पाकिस्तान के ISI पे इल्जाम लगाते हैं और उसके जवाब में कराची में रॉ जो है बड़ी एक्टिव है। लेकिन हालिया चंद बरसों से यकीनन सरकारी आला सरकारी सतह पे जरा शायद कम जिक्र था, लेकिन जो ISPR की प्रेस रिलीज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के हवाले से है ये एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है क्योंकि ये कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं, एक सोचा समझा इल्जाम है जो के लगाया गया। और यकीनन जब फौज की आला फोरम से लगाया गया तो उनके पास इसके कोई शिवायत होनी चाहिए जिनको वो सामने लगाए, क्योंकि सियासी बयान नहीं है। अगरचे वजीर दफा ने भी इस किस्म की बात की है, इसको इस पस मंजर में देखना चाहिए कि आर्मी चीफ कराची गए, उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने MQM ने उनकी लड़ाई कर दी जिसका ISPR ने जवाब दिया, फिर उन्होंने बहुत ही ज्यादा धमकी आमेज बात और पर्सनल बातें की फौज के बारे में और आर्मी चीफ के बारे में, जिसपे फिर बाद में अल्ताफ हुसैन साहब ने माफी मांग ली। तो इस नजर में ये जो रॉ का नाम आया ये आई होप के इसके बारे में जो ठोस शिवायत है कुछ सामने हो और उनको सामने लाया जाए।
रॉ की पाकिस्तान में सरगर्मियां हो भी सकती हैं, मगर जब ऐसे इल्जामात लगते हैं तो क्या बात सिर्फ बयानात तक महदूद रहती है या पाकिस्तान की जानिब से सबूत भी दिए जाते हैं?
जी देखना, एक तरफ तो ये इल्जाम लग रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ये मालूम है कि जो सियासी सतह पर मसलन नवाज शरीफ ने अगले रोज अभी فون بھی کیا انڈین پرائم منسٹر کو, اور جو ڈپلومیٹک ذریعے سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیکرٹری سطح پر جو بات چیت ہے وہ بحال ہو, وہ انڈیا والے جو ہے وہ کچھ اس معاملے میں کچھ لے تو لحاظ سے کام لے رہے ہیں. دوسرے جو ایک اور تبدیلی آئی ہے وہ بھی اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے وہ بھی بہت پاکستان کے بارے میں ان کے وزراء اور جو ماں اور بعض ان کے ذمہ داران جو ہیں وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں آپ کے پاکستان میں ٹیررزم کو فمنٹ کر رہا ہے, پھر وہ بعض لوگوں کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کہ پاکستان کے انٹرفیئرنس کے بارے میں, تو وہ بھی ایک ہارڈ لائن جو ہے ایسی ہے جو کہ شاید حالیہ برسوں میں نہیں تھی. تو اس لیے یہ جو دونوں طرف سے جو ماحول ہے یہ کوئی کنڈیوسو نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی تعلقات بہتر ہونے کے لیے.
اچھا, را کا آپ جو ذکر پڑھ رہا ہے اس سے ایک سوال ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا را کو ہر خطرے کا ذمہ دار ٹھہرا کر ریاستی ادارے کچھ اور کھیل تو نہیں کھیلتے ہیں؟
جی دیکھیں, یہ ریاستی ادارے بھی سیاستدان بھی اور دونوں طرف, آپ مطلب پاکستان میں جو مثلا دہشت گردی کا دورہ ہے حالیہ دنوں میں کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے, پتہ مافیا ہو یا دوسری کرائم ٹیررزم ہے, یہ جوں جوں بڑھتا ہی گیا یہ جو ہے, اور پاکستان میں کے لیے ایک بہت بڑا یعنی ایک بنیادی چیلنج ہو گیا. اس کے بعد یہ ضرب اثر شروع ہوئی, اس سے پہلے ہمارے سیاستدان بھی اس کے اپولوجسٹ ٹی ٹی پی کے بنتے رہے, بڑی مشکل سے یہ فوج کی پہ مذاکرات کا راستہ بند کر کے آپریشن کا راستہ شروع ہوا, نہیں تو جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ بہت بڑی وکیل بن گئی تھی اور پی ٹی آئی بھی مذاکرات کی. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ جی سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے لوگ تو کچھ نہیں کر رہے, یہ اکراس دا بارڈر یہ ہو رہا ہے, افغان ایجنٹ اور انڈین ایجنٹس کر رہے ہیں یہ یہاں پہ. اسی طرح انڈیا میں بھی یہ ٹینڈنسی ہے کہ انڈیا میں آسام میں یا کہیں بھی کوئی ٹیررزم کی ہو یا اس کی انڈیجنس بھی ہو, بعض اوقات وہاں کے مسلمان جو خود الینیٹڈ ہیں وہ کچھ کریں یا کوئی اور دہشت گردی کاروائی ہو وہ پاکستان کے خاتے میں ڈل جاتی ہے, وہ آئی ایس آئی کو بلیم کرتے ہیں. تو یہ بلیم گیم جو ہے یہ دونوں ملکوں کو سوٹ کرتی ہے کہ اپنی جو کوتاہی ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسی پر ڈال دیں. یہ میں نہیں کہتا کہ را پاکستان میں بالکل ایکٹیو نہیں ہے, اگر ہو سکتا ہے ضرور ہو, اور وہ جب یہ تھریٹ پرسیپشن ہو ایک دوسرے کی تو یقیناً یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو فل فلیج جنگ کرنے سے یہ جو اس قسم کی جو کاروائیاں جو بھارت اور پاکستان میں ہو سکتی ہیں دے آر ایٹ اے مچ کیا کہنا چاہیے جو کولیٹرل کاسٹ ہے اس کی وہ بہت کم ہے اس قسم کی جو چیز چھیڑ چھاڑ جاری رکھنے کے لیے.
جی عارف صاحب, جیسا کہ آپ نے پہلے ابھی انٹرویو میں کہا کہ بلوچستان کی قوم پرست تحریک ہے, طالبان کے حملے, پاکستان میں تشدد کے واقعات, ان سب کے اسباب تو یہی موجود ہیں, پھر را یا کسی بھی غیر ملکی طاقت کو الزام دے کر کہیں ریاستی ادارے حقائق سے آنکھیں تو نہیں بند کر لیتے ہیں؟
لیکن یہ بلوچستان کی جو آپ نے بات کی ہو کئی قسم کے پرابلمز ہیں, مثلا ہزارہ شیعہ کو جس انداز سے مارا جا رہا ہے, اور یہ تو اب آپ کہیں کہ جی یہ ہمارا ایک انڈیجنس ایشو بن چکا ہوا ہے, یا پھر آپ را کے علاوہ جو ہر نیشنلٹی کے ٹیررسٹ جو سیف ہیون ان کو یہاں اتنے سال اثر رہا, اب وہ پاکستان بھر میں پھیل چکے ہوئے ہیں, کوئٹہ میں کوئٹہ شورا کا نام لیا جاتا ہے, جو کراچی لاہور ہر جگہ ان لوگوں کے سیف ہاؤسز ہیں, اور ابھی بھی جو ہم اگرچہ بڑی اللہ کے فضل سے اپنی کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ ضرب عصب میں ٹیررسٹ کو ایلیمینیٹ کرنے پہ اور پہلے سے بہت بہتر صورتحال ہے, لیکن آیا جو ہماری نیشنل ایکشن پلان ہے جو نیریٹو بدلنے کی بات ہے جو جیو اور جیو دینے کی پالیسی ہے وہ ابھی اس میں کوئی نظر نہیں آئی کوئی بہتری. اس طرح جو سویڈن گورنمنٹ ہے ان کے زیر انتظام جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, پروسیکیوشن ہے, یہ سب کچھ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. آپ چودھری نثار علی خان ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ نتیجے ان پلیز, اور صوبوں کا حال جو ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں. مثلا اگر آپ سندھ میں لیں تو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ آپریشن کا ساتھ تو دے رہی ہے اور وہ وہ کہتی ہے کہ ہم پوری طرح ساتھ ہیں, لیکن بیسیکلی اٹ از اے رینجرز لیڈ آپریشن.
یہ تھے پاکستان سے ایک سینئر صحافی, تجزیہ کار اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر عارف نظامی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھی مہپارا ستر. لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے الیسٹر پیورس, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے خرم عبید نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
امریکہ کی اپیلز کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ملک کے خفیہ ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے بڑی تعداد میں لوگوں کے فون ریکارڈ جمع کرنا غیر قانونی ہے. برطانیہ میں کئی ہفتوں کی زبردست انتخابی مہم کے بعد آج پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. افغان سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی قصبے قندوز کے قریب طالبان کے خلاف ایک بڑی کارروائی میں 35 جنگجو مار ڈالے گئے ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کا یہ کہنا کہ اسے نہیں پتا کہ داؤد ابراہیم کہاں ہے پاکستانی موقف کی تائید ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں. سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ یمن میں 5 دن کی مشروط فائر بندی پر تیار ہے. اور میڈاگاسکر میں سمندری ماہرین آثار قدیمہ نے کہا ہے کہ انہوں نے سمندر سے چاندی کی اینٹ برامد کی ہے جو ان کے خیال میں 17ویں صدی کے ایک بدنام زمانہ قزاق کے ہاتھ لگنے والے خزانے کا حصہ ہو سکتی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.